Yaşar Arifullah, Şeyhul Arab olacağım. Hazreti Abdes Mevlana Şah, Hakim Muhammed Akhtar Sahab Dağın Berkatom ke, جو مناجات کے اشعار ہیں.
ہمارے درد کو یا رب تو درد معتبر کر دے. ہمارے درد کو یا رب تو درد معتبر کر دے. ہمارے سر کو ہر لمحہ تو وقف سنگ در کر دے. ہمارے سر کو ہر لمحہ تو وقف سنگ در کر دے. ہمارے درد کو یا رب تو درد معتبر کر دے. میری آہوں کو لطف خاص سے تو باثر کر دے. میری آہوں کو لطف خاص سے تو باثر کر دے. کرم سے میری جانے بے خبر کو باخبر کر دے. کرم سے میری جانے بے خبر کو باخبر کر دے. اور اپنی راہ میں ہم سالکوں کو تیز تر کر دے. اور اپنی راہ میں ہم سالکوں کو تیز تر کر دے. مزاج روبہی کو تو مزاج شیر نر کر دے. مزاج روبہی کو تو مزاج شیر نر کر دے. ہماری شام غم کو فضل سے رشک سحر کر دے. ہماری شام غم کو فضل سے رشک سحر کر دے. شب دیجور کو تو رشک خورشید و قمر کر دے. شب دیجور کو تو رشک خورشید و قمر کر دے. ہماری خشک آنکھوں کو خدایا چشم تر کر دے. ہماری خشک آنکھوں کو خدایا چشم تر کر دے. میرے اشکوں میں شامل خون دل خون جگر کر دے. میرے اشکوں میں شامل خون دل خون جگر کر دے. ہماری غفلتوں کی نیند کو آہ سحر کر دے. ہماری غفلتوں کی نیند کو آہ سحر کر دے. ہماری سرد آہوں کو تو آہ گرم تر کر دے. ہماری سرد آہوں کو تو آہ گرم تر کر دے. ہمارے درد کو یا رب تو درد معتبر کر دے. ہمارے سر کو ہر لمحہ تو اپنے سنگ در کر دے. کرم سے نفس امارا کو میرے بے ضرر کر دے. کرم سے نفس ہمارا کو میرے بے ضرر کر دے، تقاضائے گناہ کو فضل سے زیر و زبر کر دے، تقاضائے گناہ کو فضل سے زیر و زبر کر دے، اور ہم سے دور افتادوں کو تو نزدیک تر کر دے، اور ہم سے دور افتادوں کو تو نزدیک تر کر دے، ہمارے وسوسوں کو درد دل درد جگر کر دے، ہمارے وسوسوں کو درد دل درد جگر کر دے، عطائے نسبت عالی سے شاہ بحر عبر کر دے، سریا سے میرے ذرے کو مالک خوف تر کر دے، سریا سے میرے ذرے کو مالک خوف تر کر دے، ثنائے خلق کی نعمت سے مجھ کو بہرہ کر دے، ذلیل و خوار کو تو دم میں شاہ کرو پر کر دے، ذلیل و خوار کو تو دم میں شاہ کرو پر کر دے، منور نور تقویٰ سے میری شان و سفر کر دے، منور نور تقویٰ سے میری شان و سفر کر دے، دل گم کر دائے منزل کو شمع رہ گزر کر دے، دل گم کر دائے منزل کو شمع رہ گزر کر دے، ہمارے ذرائے خاکی کو تو رشک گوہر کر دے، ہمارے ذرائے خاکی کو تو رشک گوہر کر دے، میری توبہ سے میرے شر کو تو رشک بشر کر دے، میری توبہ سے میرے شر کو تو رشک بشر کر دے، میرے ہر شعر میں شامل میری آہ سفر کر دے، میرے ہر شعر میں شامل میری آہ سفر کر دے، قیامت تک تو ان کو یادگار بحر عبر کر دے، قیامت تک تو ان کو یادگار بحر عبر کر دے، زمین سجدہ کو عشق ندامت سے تو تر کر دے، زمین سجدہ کو عشق ندامت سے تو تر کر دے، فلک کی کہکشاں کو خاک پر زیر نظر کر دے، فلک کی کہکشاں کو خاک پر زیر نظر کر دے، ہمارے درد کو یا رب تو درد معتبر کر دے، ہمارے سر کو ہر لمحہ تو اپنے سنگ در کر دے، ہماری خشک آنکھوں کو خدایا چشم تر کر دے، میرے عشقوں میں شامل خون دل خون جگر کر دے،
حضرت والا دعوت برکاتوں کا وقت ہے،
سر محشر بھی اختر پر کرم کی ایک ذکر دے، سارے محشر بھی اختر پر کرم کی ایک نظر کر دے، اور اپنے فضل سے وہ آخری مشکل بھی سر کر دے، اور اپنے فضل سے وہ آخری مشکل بھی سر کر دے، سارے محشر بھی اختر پر کرم کی ایک نظر کر دے، سارے محشر بھی اختر پر کرم کی ایک نظر کر دے، اور اپنے فضل سے وہ آخری مشکل بھی سر کر دے، اور اپنے فضل سے وہ آخری مشکل بھی سر کر دے، ہمارے درد کو یا رب تو درد معتبر کر دے، ہمارے سر کو ہر لمحہ تو وقفے سنگ در کر دے،
سلم على رسول الكريم اما بعد. ایسی مناجات ہے یہ کہ سچی بات تو یہ ہے کہ دل چاہتا ہے کہ پڑھنے والا پڑھتا رہے اور رات گزر جائے اور پڑھتے رہے مسلسل. یقیناً دل پر جو واردات قلب ہوتی ہیں ان میں ایسی ہی تاثیر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی ایسا قلب عطا فرما دے جس میں اللہ تیری محبت ہو، درد ہو، اور جس میں سوز و گداز ہو. ایسی آنکھیں عطا فرما دے اللہ جو تیری محبت میں آنسو بہائیں، اور تیرے خوف سے جو اپنی آنکھوں سے آنسو ہمارے رواں ہو جائیں. اور اسی طریقے سے اس میں جو اللہ سے دعا کی گئی ہے کہ اللہ آخری مشکل بھی ہماری حل فرما دیں، تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آخری مشکل تک تو بڑی بات ہے، اے اللہ ہماری ابتدائی سے مشکل حل فرما دیجیے، اس لیے کہ قبر سب سے پہلی منزل ہے. اگر وہ آسان ہو گئی تو انشاءاللہ باقی منزلیں بھی آسان ہو جائیں گی. تو بلا شبہ یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر منزل پر ہی اللہ کے فضل و کرم کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں جو زندگی عطا فرمائے وہ بھی اپنی محبت والی ہو، اور اپنے احکام پر عمل کرنے والی زندگی ہو، استقامت ہو دین پر، یہاں تک کہ خاتمہ بھی دین پر ہی ہو اور ایمان کے ساتھ ہو، اور جب قبر میں پہنچیں تو اللہ تعالیٰ اس منزل کو بھی ہمارے لیے آسان تر فرما دے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے یا تو ایک باغ ہوگی یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا. تو اللہ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، اور جب یہ پہلی گھاٹی طے ہو گئی تو انشاءاللہ بعد کی گھاٹیاں بھی آسان تر ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے اپنے فضل و اللہ سے دعا مانگنی چاہیے دعائیں، اور ہو سکے تو یہ مناجات یاد کر لیں. بہت خوبصورت الفاظ ہیں جو اس میں ادا کیے حضرت والا نے، اور ہر شعر ایسا ہے کہ بار بار پڑھا جائے، بار بار سنا جائے. سچی بات یہ ہے کہ دل بھرتا نہیں، لیکن یہاں بہت سے لوگ ایسے بھی آتے ہیں کہ جو جلدی جانے والے بھی ہیں، اور بہت سے کو کچھ کام بھی ہوتے ہیں. یہ دروازہ بند کر دو. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے، اور ہمارا یہ جو راہ سلوک کا راستہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو آسان فرما دے. اصل کامیابی حقیقت میں آخرت کی کامیابی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں. مثلا کچھ باتیں فرمانے کے بعد کہا کہ اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون، یہی کامیاب لوگ ہیں، یہی کامیاب لوگ ہیں. اور صحابہ کرام نے تو اپنے عمل سے ہی ثابت کیا کہ جب دشمنوں کے مقابلے میں ان کی موت واقع ہوئی، کسی کو جو ہے وہ خنجر لگا یا کسی کو تلوار لگی، تو انہوں نے آخری وقت جو بات کہی وہ یہ تھی، فزت رب الکعبہ، کہ اللہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا.
یعنی اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزر جائے، حتیٰ کہ خاتمہ بھی اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے تعمیل میں ہماری جان نکلے، تو یقیناً سب سے بڑی کامیابی یہی ہے. دنیا میں بے شک ہمیں بہت سی ضرورتیں بھی ہیں، اللہ سے دعا یہ کرنی چاہیے، اور اللہ نے ہمیں اس سے منع بھی نہیں فرمایا کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ ہمیں دنیا بھی اچھی عطا فرما، آخرت بھی اچھی عطا فرما، اور عذاب نار سے ہماری حفاظت فرما. تو آج ہم چونکہ کمزور لوگ ہیں، اگر دنیا کے اسباب ہمارے پاس نہیں ہوں گے تو بھی پریشان ہو جائیں، اور اگر آخرت میں ہمیں نقصان پہنچے تو بھی ہمارے لیے پریشانی کی بات ہے. اس لیے اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ دنیا بھی اللہ اچھی عطا فرمائیے، یعنی یہاں کی جو کامیابیاں ہیں کامرانیاں ہیں ان سے بھی ہمیں محروم نہ فرمائیے، اور آخرت کی جو کامیابیاں ہیں اللہ ان سے بھی محروم نہ فرمائیے. ہم اتنے کمزور ہیں کہ نہ یہاں کی ناکامی سہ سکتے ہیں اور آخرت کی ناکامی تو کوئی سہ ہی نہیں سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں بھی کامیاب فرمائے اور وہاں بھی کامیاب. زندگی اس طرح سے گزارنی چاہیے کہ ہر لمحے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہماری زبان پر رواں ہو، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہے جو مبارک حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کے نام سے، اللہ کی یاد سے اپنی زبان کو تر رکھتے تھے. اور جب آدمی کثرت سے ذکر کرتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کا اپنا قلب جاری ہو جاتا ہے، یعنی اندر سے پھر اللہ ہو کی آوازیں آتی ہیں، اور اندر سے اللہ کا یہ جو قلب ہے ہمارا یہ اللہ کا نام لیتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر موقع پر استحضار ہو. آج ایک جگہ بیٹھا ہوا تو کچھ باتیں ہنسی کی بھی ہو گئی. ایک صاحب بالکل نئے تھے یعنی اس مجلس میں، انہوں نے ایک اچھی بات کہی اور کہا کہ شریعت نے تو منع کیا ہے ہنسنے سے بالکل. میں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن مجید میں بھی اللہ نے فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، کہ تمہیں چاہیے کہ ہنسو کم اور رو زیادہ. لیکن ساتھ میں نے کہا کہ بالکل لیا ایسی خوش زندگی کہ جس میں آدمی بالکل منہ بسور کے بیٹھ جائے اور کوئی بات ہی نہ کرے، تو ایسا بھی نہیں، بلکہ اس ہنسی سے منع کیا ہے جو غفلت کے ساتھ. ہنسنے سے منع نہیں کیا، لیکن ہنسنا ایسی حالت میں کہ انسان اس درجے کا غافل ہو کہ اسے اللہ کے احکام بھی اس وقت یاد نہ رہے، اللہ تعالیٰ کا استحضار بھی اسے نہ ہو، اور یہ بھی ذہن میں نہ ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اگر اس درجے میں غفلت ہے اور آدمی اس وقت پھر ہنس رہا ہے، ٹھٹے لگا رہا ہے، تو یقیناً ایسے ہنسنے سے منع کیا ہے. لیکن اگر ہنستے ہوئے اللہ رب العزت کا استحضار ہے، اس کے احکامات سامنے ہیں، تو پھر ایسے ہنسنے کی ممانعت نہیں ہے. ایک موقع پر جب تین بزرگ جمع تھے، غالباً حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی محمد حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ، اور غالب حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ حضرت جاوید بھائی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت ذہن میں نہیں میرے، لیکن میرے تینوں بزرگ موجود تھے. اور آم کا موسم تھا تو آم بھی ٹھنڈے تھے بالٹی میں، جس طرح سے پہلے ہوا کرتے تھے، اور کھا بھی رہے تھے اور گپ شپ بھی ہو رہی، اس میں ہنسی مذاق کی باتیں بھی ہو رہی. تو ان تینوں میں سے ایک بزرگ نے پوچھا کہ ہاں بھائی بتاؤ کہ اتنے وقت ہم نے گزارا، تو اس میں ہم میں سے کون تھا جو اللہ کو یاد بھی کرتا رہا اور اس نے غافل ہونے کی حالت میں یہ وقت نہیں گزارا؟ تو دو بزرگوں نے تو فرمایا کہ بھئی ہم سبھی ہنس بول رہے تھے اس میں. تو جنہوں نے سوال کیا انہوں نے فرمایا کہ الحمدللہ ایک لمحہ بھی اللہ سے غافل ہو کر نہیں گزارا، یعنی باوجود اس کے کہ ہنسے بھی، مسکرائے بھی، مذاق کی باتیں بھی کی، لیکن اس مذاق میں اور اس ہنسنے میں بھی اللہ رب العزت سے غفلت ہرگز نہیں تھی، یعنی ایک لمحے کو بھی دل غافل نہیں تھا. اس سے ہی پتا چلا کہ آدمی اس طرح بھی زندگی گزار سکتا ہے کہ آدمی دل بیارو دست بتا، کہ دل جو ہے وہ یار کی طرف لگا ہوا ہو اور ہاتھ کاموں میں لگے ہوئے ہو. ایسا ہوتا بھی ہے نا، دنیا میں آدمی کام کر رہا ہے کچھ، لیکن دل میں کسی کا خیال ہے. تو اگر اللہ کا خیال دل میں ہو، بے شک ہمارے ہاتھ کاموں میں لگے رہیں، تو اس سے شریعت نے منع نہیں کیا. بہرحال ایسا ہنسنا کہ جو انسان کو غفلت میں ڈال دینے والا ہو، جائز نہیں. بلکہ یہی نہیں، ہر وہ کھیل جو شریعت نے جائز بھی قرار دیا ہے، اگر وہ غافل کر دے اللہ سے تو جائز. جو کھیل بھی اللہ سے غافل کر دے انسان کو، بلکہ کھیل ہی کیا، جو چیز بھی اللہ سے غافل کر دے، جس جو محبت اللہ سے غافل کر دے وہ محبت بھی جائز. شریعت نے تو ہمیں اتنی احکامات دیے ہیں کہ حد تک کہ دیکھیں آدمی اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے، شریعت نے اس کا بھی حق رکھا ہے اور اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، لیکن اس وقت بھی اللہ رب العزت نے ہمیں فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، یعنی وہ موقع بھی اس سے خالی نہیں. اور اسی لیے اس موقع کے لیے بھی دعائیں بتلائیں. اب بتاؤ کہ ایک آدمی جو بالکل شہوتوں میں ڈوبا ہوا ہو اور جو غافل ہو بالکل، اسے اس وقت اللہ کی یاد کب آئے گی اور وہ کون سی دعا پڑے گا؟ لیکن جس کا دل اللہ کی طرف لگا ہوا ہو تو وہ اس موقع پر بھی دعا یاد رکھے. یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس نے یہ غافل نہیں ہے، کیونکہ انسان اس وقت ایسا ڈوب جاتا ہے اپنی کیف و مستی میں کہ اللہ کو بھول جاتا ہے. اس لیے اللہ نے اس وقت بھی کہا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. آدمی ڈرے گا وہی جو عام حالتوں میں اللہ سے ڈرتا ہے، وہ ہر وقت ڈرے گا. ایک آدھ لمحہ اگر انسان غافل ہو جاتا ہے فوراً جلدی سے آ جاتا ہے تو وہ استغفر اللہ پڑتا ہے فوراً کہ بھائی میں غافل ہو گیا. تو بہرحال ہر کام اپنے وقت پر کرنا چاہیے، لیکن جو بھی کام کرے آدمی اس میں اللہ رب العزت کو فراموش نہ کرے. مثلا دکانداری کر رہا ہے، دیانتداری سے کرے گا تو یہ بھی اللہ کی یاد ہے کہ بھائی چونکہ بےمانی سے اللہ نے منع کیا. حضور نے فرمایا من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں، جو جھوٹ بولے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا. تو آدمی اب کاروبار کر رہا ہے تو جھوٹ نہ بولے، اور اسی طریقے سے کوئی اور کام کر رہا ہے دنیا بھی، اس دنیا کے کام کرتے ہوئے بھی اس بات کو سامنے رکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا. تو تمام معاملات کے اندر صرف زاویہ نگاہ بدل لینے سے اور نیت کی تبدیلی سے وہ دنیا کے سارے کام دین کے کام بن جاتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مناجات بھی کرتے رہنا چاہیے. یہ سب چیزیں تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اللہ رب العزت سے مانگتے رہنے کی عادت ڈال لو. سر کہ اللہ سے مانگو، یا اللہ ہمیں قلب سلیم عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں ایسا دل عطا فرما دے جو آپ کی یاد میں دھڑکنے والا ہو، ایسی آنکھ عطا فرما دے جو آپ کی یاد میں رونے والی ہو. حدیث میں آتا ہے کہ جو آنکھ اللہ کے خوف سے روئے اور آنسو نکل آئے تو اللہ تعالیٰ اس چہرے پر جہنم کو حرام فرما دیتے ہیں، آپ کو حرام فرما دیتے ہیں. اور اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. جو آدمی اس لیے روئے کہ ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، میں کیا جواب دوں گا اللہ کے سامنے اپنے برے اعمال کے ہوتے ہوئے، اللہ کے سامنے جواب دہی کیسے کر پاؤں گا، اس کی اگر ہمیں فکر ہو جائے تو یہ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مقام ربی ونہ نفسا عن الہوا، اور اپنے نفس کو خواہشات نفسانی سے روکا اس نے صرف اس لیے کہ اللہ کے خوف سے، فإن الجنة هي المأوى، تو جنت اس کا ٹھکانا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کا ڈر اور خوف بھی عطا فرما دے. یہ کام آنے والی چیزیں ہیں، اور غفلت کی جو زندگی ہے وہ سمجھ لیجیے کہ ہم نے اپنی ساری زندگی ضائع کی. اس لیے جب آدمی کوئی بھی کام کرے اللہ تعالیٰ کی یاد ہمیشہ دل میں رکھے، اور یہ وہ مشکل کام نہیں ہے. ادنا آدمی اگر توجہ کرے گا اور اس کی عادت ڈال لے گا تو انشاءاللہ ہم وقت یاد آئے گا. دیکھیں ہم میں سے کوئی کتنے ہیں جو بیمار پڑتے ہیں، بعض بیمار ایسے پڑتے ہیں کہ انہیں موت آ جاتی ہے اس میں. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں جی تھوڑا سا بس بخار چڑھا تھا، بس شام کے وقت اور رات کو انتقال ہو گیا. تو آدمی اگر اس کی فکر کر لے بھی تھوڑی سی بیماری آئے تو غافل نہ ہو، فوراً اللہ سے رجوع کرے کہ یا اللہ اپنے فضل سے اس کو دور بھی فرما دے، اور اللہ کو یاد بھی کرے اس بخار میں اس تکلیف میں، تو انشاءاللہ غفلت نہیں ہوگی. بعض اوقات آدمی تکلیف میں بھول جاتا اللہ کو، تو بات یہ نہ اللہ کو خوشی میں بھولو نہ اللہ کو غم میں بھولو. تکلیف آئے تب بھی اللہ کی طرف رجوع کرو، اور کوئی خوشی آ جائے تو بھی اللہ کو یاد کرو کہ اللہ آپ کی مہربانی سے یہ خوشی مجھے عطا ہوگی، آپ نے عطا فرما دی. تو آدمی کو خوشی ہو تب بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو، غم ہو تو بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو. ہم سب یعنی مرد ہوں یا عورتیں کمزور لوگ ہیں، اور آج کل تو خاص طور پر ایمانی حالت بھی کمزور، جسمانی حالت بھی کمزور. اس لیے آدمی بس اللہ تعالیٰ کی طرف اگر رجوع کرے، ذکر و فکر کرے، آخرت کو اپنی یاد رکھے تو انشاءاللہ کافی. اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنا، ان کی فکر کرنا کہ یہ غلط راستوں پر نہ چل پڑے، یہ سب انشاءاللہ آخرت کے ثمرات اور پھل لانے والی چیزیں. تو آدمی اپنی اولاد کی فکر کرے، اپنے بچوں کی فکر کرے، اسی طریقے سے اپنے گھر والوں کی فکر کرے، لیکن خیر خواہی کے ساتھ، اچھے اور عمدہ طریقے سے. یقیناً کوتاہیاں تو بہت سے لوگوں میں ہوتی ہیں، ماں باپ میں بھی ہوتی ہیں، اولاد میں بھی ہوتی ہیں، کوئی بھی غلطیوں سے بری نہیں، ہر شخص میں کچھ نہ کچھ کوتاہی ہے. لیکن والدین کو ہم جب کہیں گے کوئی بات، تو ان کی عظمت اور ان کی قدر و منزلت کو سامنے رکھتے ہوئے انتہائی ادب کے ساتھ کہیں گے. یعنی کوئی بات اس طرح سے نہ کہی جائے جس سے والدین یہ محسوس کریں کہ بھئی یہ جو ہے وہ بدتمیز ہو گیا ہے، یا اپنے آپ کو ہم سے بڑھ کر سمجھتا ہے. اس انداز میں کہنے پر بات کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے. اس لیے والدین سے اگر کوئی بات کہنی ہو، مثلا آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس غلطی کو وہ چھوڑ دیں، ترک کر دیں، تو ایسی صورت میں یہ نہ کہیں کہ بھئی یہ آپ غلط کر رہے ہیں، ایسا مت کریں. اگر اس طرح سے کہیں گے تو یہ اچھی بات نہیں، بلکہ اس کا یہ بہت سے طریقے ہیں. اس کا طریقہ یہ بھی ہے کہ کوئی کتاب اس موضوع پر لا کر گھر میں رکھ دیں، خاموشی سے لا کے رکھ دیں کسی بزرگ کی لکھی ہوئی کتاب، اور کبھی اگر یہ گھر میں معمول بنا لیں کہ دو چار صفحے روزانہ رات کو بیٹھ کر سننے سنانے کا معمول ہو جائے تو انشاءاللہ اس سے ہی بڑا فائدہ ہوگا. لیکن اتنا جتنا سب کو سہار ہو سکے، یہ ایسا نہ ہو کہ کتاب لے کے شروع کرے تو آج پوری ختم کرنی ہوئی، ایسا نہیں کرے. ایک صفحہ، دو صفحہ، یعنی جس میں سب کا نشاط قائم رہے، تبھی اچھے وہ سن لیں. کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ لیں، تو اسی پر جو ہے وہ موضوع آ جائے گا آہستہ آہستہ، ان کی بھی سمجھ میں آ جائے گی، کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. اس کو اس طرح سمجھ لیجئے کہ غالباً دو بچے وضو کر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑے صاحب جو بڑی عمر کے تھے وہ وضو کر رہے ہیں، لیکن وضو غلط طریقے سے کر رہے ہیں. اب ایک طریقہ تو یہ تھا کہ ان سے کہتے کہ بڑے صاحب آپ غلط وضو کر رہے ہیں، لازمی بات ہے، یہ اچھی بات نہیں، اپنے سے بڑے کو اس انداز میں کہنا اچھا نہیں. تو دونوں بچے عقل مند تھے، انہوں نے کسی اور موقع پر ان سے کہا اکیلے میں کہ ہم دونوں کا آپس میں اختلاف ہے وضو کرنے میں، میں کہتا ہوں کہ وضو میں ٹھیک کرتا ہوں، یہ کہتا ہے کہ میں وضو ٹھیک کرتا ہوں، آپ ہم دونوں کا وضو دیکھ لیں اور فیصلہ کریں کہ کس کا وضو ٹھیک ہے. تو ایک نے سنت کے مطابق وضو کیا بالکل، اور ایک نے جیسے وہ بڑے صاحب کرتے تھے وہ اس طرح سے وضو کیا تاکہ ان کو اس کی غلطی کا بھی احساس ہو جائے. تو انہوں نے کہا کہ بچوں تم ہی وضو صحیح کرتے ہو، میں ہی غلط کرتا رہا. انہیں اندازہ ہو گیا اور احساس ہوا اس بات کا کہ مجھ سے غلطی ہو رہی. تو اس انداز میں انہوں نے اپنے بڑوں کی اصلاح کی. تو اصلاح سے تو بڑے بھی مبرہ نہیں ہیں، مستغنی نہیں ہیں. اصلاح تو اصلاح کی بڑوں کو بھی ضرورت ہوتی ہے، چھوٹوں کو بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بڑوں کا معاملہ یہ ہے کہ اپنے چھوٹوں کی اصلاح نرمی محبت سے بھی کرتے ہیں، کبھی ڈانٹ ڈپٹ کے بھی کر سکتے ہیں، اور طریقے بھی اختیار کر سکتے ہیں. لیکن چھوٹوں کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ بڑوں کی اصلاح کریں تو ایسے طریقے اختیار کریں جس سے وہ مشتعل نہ ہو، بلکہ کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار کر لیں کہ غیر محسوس طریقے پر اصلاح بھی ہو جائے. کہتے ہیں سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. تو اس طریقے سے آدمی بات کرتا، کوئی کتاب لا کر رکھ دے اس موضوع پر، اس کی روزانہ ورق گردانی ہو، دو صفحے ایک صفحہ روزانہ طے کر لیں، وہ پڑھتے رہیں. اس کا یہ بھی طریقہ ہے کہ جو کتاب ہم نے شام کو پڑھنی ہے گھر میں، پہلے اپنے کسی بڑے سے سمجھ لیں کہ بھئی یہ دو صفحے میں سنانا چاہتا ہوں، اس میں کوئی کوتاہی غلطی ہو تو مجھے بتا دیجیے. یا آپ خود پڑھیں، پڑھنے کے بعد اگر کوئی بات ایسی ہے سمجھ میں نہیں آ رہی تو جا کے پوچھ لیں کہ میں یہ پڑھ رہا تھا، یہ سمجھ میں نہیں آئی درمیان کی بات. اب آپ سمجھ کے اب جائیے گھر میں، جا کے اس کو بیان کریں. انشاءاللہ اس طریقے سے آہستہ آہستہ اصلاح کا عمل ہوتا ہے. اور یاد رکھو کہ بگاڑ کی صورتیں تو بہت تیزی سے آتی ہیں. آپ گھر توڑنا چاہیں تو کتنی دن میں توڑ لو گے بھائی، لیکن بنانا چاہو گے تو وقت لگے گا کہ نہیں. آدمی ایک بنگلہ بنانا چاہے تو پتہ چلے گا سال لگ گیا پورا بناتے بناتے بنگلہ بنا نہیں، لیکن اگر اس کو توڑنا چاہے آٹھ دن میں مہینے میں ٹوٹ ٹاٹ کے برابر ہو جائے. تو اسی طریقے سے سمجھ لیجیے کہ بگاڑ بہت جلدی آتا ہے لیکن سدھار کے دن میں کچھ وقت لگتا ہے. تو اس میں غصہ مت کریں. سب سے بڑی بات یہ غصے کو کنٹرول کریں. آج سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ دین پر تھوڑا سا عمل کرنا شروع کیا اور بات بات پر غصہ ہو رہا ہے. یاد رکھو اپنے مزاج کو، اپنے غصے کو کنٹرول کرو اور گھر والوں پر تیش میں نہ ہو، تمہاری ساری نیکی برباد ہو جائے گی. اگر تم دیش میں آ کر ان سے گفتگو کرو گے اور برے طریقے سے پیش آؤ گے تو وہ تمہیں تانے دیں گے، بھائی تمہیں یہی دین سکھاتا ہے، سب بات ختم. اس لیے تو اپنے غصے کو کنٹرول کرو، اگر کوئی غلط بھی کہہ رہا ہے بات تو اس کی سن لو بات، پھر کسی موقع پر نرمی کے ساتھ سمجھا دو، انہیں بھی اس کا احساس ہوگا کہ میں نے اس کو بہت برا بلا کہا لیکن اس نے پلٹ کر جواب نہیں دیا. تو اس لیے دین پھیلانے میں ہمارا رویہ بعض اوقات خود رکاوٹ ہو جاتا ہے. اس لیے اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، ماں باپ کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، بہن بھائی ہیں اور اسی طریقے سے بھائیوں کی بیویاں ہیں تو وہ بھی گھر میں اگر رہتی ہیں تو اپنے آپ کا کردار، اپنا رویہ ایسا رکھو کہ جس سے انہیں خود آپ کی عظمت، آپ کی قدر ان کے دل میں پیدا ہو. بعض اوقات کسی کام سے کہہ دیا اور ہم نے نہیں کیا، اگر کوئی انسان کام کہتا ہے ہمیں اس وقت کوئی کام ہے تو بے شک ان سے کہہ دیا جائے کہ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، آدھے وقت کرتا ہوں گا یہ کام، میرے سے ضروری کام ہے، یا کوئی نہ کوئی معقول بات کہہ دے، لیکن بالکل یہ ایسا جواب دے دینا بعد میں چاہے آپ لاکھ اس کی کا عذر پیش کریں کہ مجھے کام تھا اس لیے میں نے ایسا کر دیا، یا میرے سر پہ جو بھوت سوار تھا فلاں چیز کا، اس لیے آپ لاکھ عذر پیش کریں وہ آپ کی بات نہیں مانے گی. اس لیے وقت پر اس کو بات کو اس انداز میں پیش کریں کہ جس سے وہ بات سمجھ جائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اعمال صالحہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج تفسیر کا بیان نہیں ہوا، اتفاق سے کچھ آب آئے ہوئے تھے جس کی وجہ سے میں ان کے ساتھ بیٹھا رہا، تو انشاءاللہ آئندہ اتوار کو اللہ نے چاہا تو اس کا بیان ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی اصلاح فرمائے. جو کوتاہیاں کمی ہم میں یا ہمارے بڑوں میں چھوٹوں میں کسی میں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت، تباركت ربنا وتعالي. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجى منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الجنة جنة الفردوس، اللهم إنا نسألك الجنة جنة الفردوس والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الجنة جنة الفردوس والنجاة من النار والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل، ونعوذ بك من النار يا الله وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل. اے اللہ اپنا فضل فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، عافیت کے معاملے فرما دیجئے یا اللہ، ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ ہماری کوتاہیوں کی طرف نظر نہ فرمائیے، اے اللہ ہمارے گناہوں کی طرف نظر نہ فرمائیے، اے اللہ ہماری بدعمالیوں کی طرف نگاہ نہ فرمائیے، اپنی ستاری غفاری کی طرف کرم فرمائیے. اے اللہ اپنی ستاری اور غفاری کی طرف نظر فرمائیے، یا اللہ آپ ستار ہیں ہماری پردہ پوشیاں فرمائیے، اے اللہ آپ غفار ہیں ہماری مغفرت فرما دیجئے. رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين، يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب البيت العتيق آتق رقابنا من النار، اللهم يا رب البيت العتيق آتق رقابنا من النار، اللهم يا رب البيت العتيق آتق رقابنا من النار، اللهم يا رب البيت العتيق آتق